الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
میں نے جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اس سے ماقبل میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. ان قصص کو بیان فرمانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ جو امت آپ کو، جو قوم آپ کی آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ اس سے نہ گھبرائیے. پچھلی قوموں کے انبیاء جو تھے ان کو بھی ان کی قوموں نے پریشان کیا اور انہوں نے صبر کیا، آخر اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائی. لہذا آپ بھی صبر کیجئے، لیکن صبر تین چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. فما اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. نمبر ایک، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے تو انسان کا دل منور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا، جس دل کے اندر قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ بھی نہ ہو وہ ایک ایسے ویران مکان کی طرح ہے جس کے اندر کوئی انسان نہ رہتا ہو. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی اہم چیز ہے جس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو صبر آئے گا، آپ کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. نمبر دو، حکم کیا دیا گیا کہ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکنے والی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز تو ایسی نہیں ہے کہ برائیوں سے روکے. اصل نماز نام ہے اس کے ظاہر اور باطنی چیزوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. کوئی کام انسان سر انجام دیتا ہے تو اس کے ظاہر پر بھی نظر رکھتا ہے، اس کے باطن کو بھی سنوارتا ہے، پھر اس کے بعد اس عمل کو جب انجام دے گا تو اس عمل کے اوپر نتیجہ مرتب ہوگا. مثلا ایک شخص بیمار ہے، اس کو حکیم صاحب نے بتایا کہ فلا دوا کھا لو، لیکن دوا کے تمام اجزاء اس کے اندر اصلی ہونے چاہیے، نقلی نہیں ہونے چاہیے. تو تمام اجزاء بھی اصلی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جو پرہیز بتائے اس پرہیز کے مطابق وہ انسان عمل بھی کرے. بیٹا آپ دونوں ادھر آ جائے اس طرف. وہ انسان پرہیز بھی کرے تو کیا ہوگا، پھر نتیجہ مرتب ہوگا. تو ہم نماز کو ظاہری صورت، خالی رکوع میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا، یہ ظاہری نماز ہے، لیکن حقیقت نماز کیا ہے کہ سنت کے مطابق نماز ادا کرنا. جب تک سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی تو وہ نماز انسان کو برائیوں سے روکنے والی نہیں ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے دن میں اور رات کو چوری بھی کرتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. اور یہی ہوا کہ کچھ دن کے بعد رک گیا. کیا مطلب تھا کہ یہ سنت کے مطابق پر دوا میں کے اثر میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن دوا بے اثر نہیں ہو سکتی. بھی جمیع اجزاء ہی ہو لیکن. لہذا دادا فرماتے تھے کہ نماز کے اندر دل لگانے کا جو حکم دیا گیا ہے, فرمایا دل لگانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے دماغ کو بس صرف اتنا سمجھا دے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد نماز شروع کر دے. بعض لوگ فرمایا کہ اس کے اندر غلو کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بس ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے. فرمایا اتنا زیادہ تشدد کے ساتھ نہیں, بس ہلکا سا دھیان کافی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ گمان غالب ہوگا انسان پر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس کی نماز اس کی نماز ہوگی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ مومنین فلاح پا گئے, الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. خاشعون کی تفسیر مفسرین نے کیا بیان فرمائی, فرمایا خاشعون في القلب والساكنون في الجسم, کہ دل کے اندر ڈر رہے ہوں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں. ساکنون فی الجسم, اور جسم کے اندر ان کے سکون ہو. آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, سر بھی کھجا رہے ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وضو کا پانی بھی خشک کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, ساکنون فی الجسم, جسم کے اندر سکون ہو. کیونکہ جب اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, تو بڑی سے بڑی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. اس کو انسان کو یہ کہہ دے شیخ کہ چلو دو رکعت ہمیں پڑھ کر دکھاؤ, اب انسان شیخ دل تو نہیں دیکھ رہا, ظاہر دیکھ رہا ہے. اب ظاہر میں اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھے گی, ظاہر میں کچھ بھی ہو جائے, لیکن انسان شیخ کو دکھانے کے لیے کوئی حرکت نہیں کرے گا. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان, تو ایک معمولی سا مچھر بھی بیٹھتا ہے تو اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ کس جگہ اور کس اینگل پر بیٹھا ہے اور اس کو مارنا کس طریقے سے. معلوم ہوا اللہ سے تعلق قوی نہیں ہے. اگر تعلق قوی ہوتا تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کس عمل کے اندر مشغول ہوں. کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کی معراج ہے. معراج پر یاد آیا, پچھلے جمعے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ معراج میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ حق تعالی جل شانہ کے سامنے پیش ہوئے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا جس انداز میں کلام ہوا تھا, وہ تشہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر لازمی کر دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام بدنی اور تمام جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ یہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان تمام پر ہو. تب فرشتوں نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کیونکہ فرشتے دیکھ نہیں رہے تھے, صرف سن رہے تھے کہ کلام کیا ہو رہا ہے اوپر. اسی لیے دادا فرماتے تھے کہ جو انسان نیک اور صالح بن جاتا ہے, اس کو بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے محدثین کی دعا اس انسان کو تقویٰ کی برکت سے مل جاتی ہے. اور بغیر بن کہے دعا کی درخواست کیے یہ دعا مل جاتی ہے. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ جتنے نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو کتنے نیک بندے دنیا میں جن کو ہم نہیں جانتے, لیکن اگر تقوی اختیار کر لے تو مفت میں گھر بیٹھے یہ دعا ہمیں مل جائے گی. بھائی ایک انسان ہے یہاں سے حج پر چلا گیا, اس سے ہم دعا کی درخواست نہیں کر سکے, لیکن اگر یہاں تقوی سے رہیں گے تو وہ بیت اللہ کے اندر پڑے گا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, یا اللہ تیرے جتنے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو, تو بغیر کہے مفت کے اندر جو ہے دعا مل رہی ہے. تو نماز انسان کی معراج ہے اللہ تعالی سے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالی نے نماز عطا کر دی کہ جب انسان کو اپنی معراج چاہیے ہو تو انسان نماز شروع کر دے. آج اس کے اندر ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں. اولا نماز پڑھتے نہیں, نمبر دو پڑھتے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے. جیسا دیکھی دیکھا, جس کو دیکھ لیا اس کے مطابق ادا کرتے ہیں. تو نماز سنت کے مطابق, جب دیکھیں حکیم سے بھی علاج کرانا ہو تو حکیم بھی کیا ہے, اگر دوا خالص دے رہا ہے تو فائدہ ہوگا, اگر دوا خالص نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. انسان پیسہ بچانے کے لیے کیا کہے, ارے سستی دوا لے لو, کیا ضرورت ہے کہ اصلی اجزاء ہو اس کے اندر, تو اس کو فائدہ ہوگا, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدے کے لیے لازمی ہے کہ اصل اجزاء اس کے اندر ہو. جب اصل اجزاء اس کے اندر ہوں گے تو وہ دوا فائدہ مند ہوگی اور اس کی بیماری ایک نہ ایک دن رفع ہو جائے گی. تو نماز کو فائدہ مند بنانے کے لیے کیا ہے, سنت کے مطابق ادا کرے, ظاہراً بھی اور باطناً بھی. ظاہراً کیا ہے, پاک و صاف ہو, دل سے ارادہ کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کے اندر آ کر کے سوچتے ہیں کہ یار کون سی نماز ادا کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باہر دماغ کے اندر ایک ریل چل رہی ہے, اور وہ ریل کیا ہے, کاروبار کی, تجارت کی, گھر کی پریشانیوں کی ریل ہے. اللہ نے فرمایا اس ریل کو صاف کرنا میرے اختیار میں, تم بس یہ یاد رکھو کہ میری بارگاہ میں تمہارے حاضری کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. اگر تمہیں یہ یاد رہ گیا کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے تو پھر کیا ہوگا, جب تم رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگے اور نماز ادا کرو گے خشوع اور خضوع کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو خود دور فرما دیں گے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں جب اٹھا کر دیکھی جاتی ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مشکل کے اندر مبتلا ہوں, چاہے وہ بڑے سے بڑی مشکل ہو, چاہے چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہو, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رجوع فوراً نماز کی طرف ہوتا ہے. دو رکعت پڑھی, دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کہہ دی, یا اللہ مجھے یہ مشکل ہے. اب اس مشکل کو دور کرنا اصل ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا, اب اس نے نماز پڑھ کر کے بتلا دیا کہ اللہ میری مشکل تو اتنی بڑی نہیں جتنے بڑے آپ ہیں, لہذا آپ کے لیے اس مشکل کو آسان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بھئی مشکل کا لفظ تو ہماری لغت کے اندر ہے, لیکن اللہ کی لغت کے اندر مشکل کا لفظ نہیں ہے. اللہ کے لیے تو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اور دادا فرماتے تھے یہ کن فیکون بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے نازل فرمایا. اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے اس بندے کی مشکلات دور کرنی ہے, اس کو نیک و صالح بنانا ہے, فیکون بس وہ ہو جائے گا. بھائی اللہ تعالیٰ ہماری طرح کسی چیز کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں ہمیں کھانا بنانا ہے تو بازار سے جا کر سبزی لے کر آتے ہیں, گوشت لے کر کے آتے ہیں, پھر اس کو دھوتے ہیں, پھر اس کو جو ہے چولہا جلاتے ہیں, پھر اس کو گرم کرتے ہیں, پکاتے ہیں, مسالہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لغت کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے کیونکہ مسبب الاسباب وہ ہیں, سبب وہ پیدا فرماتے ہیں. تو جب وہ کسی بندے کے دل میں آتے ہیں تو پھر وہ بندہ بھی سبب کا محتاج ہی نہیں رہتا, وہ اپنے امور. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا, جب بھی کسی نبی نے کسی قوم کو دعوت دی ہے تو دعوت دینے کے بعد کیا نبی نے فرمایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں اس دعوت کے اوپر تم سے اجر طلب نہیں کرتا, مال طلب نہیں کرتا, کیونکہ میرا اجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے, صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ستایا گیا تو ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا تھا, قل لا اسألکم علیہ اجرا اجرا الا المودۃ فی القربہ, میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا لیکن ظالموں میں تمہاری قوم کا ہوں, اس کا تو خیال کرو تم, یعنی قرابت داری کا تو خیال کرو, تم تو تنگ کرنے پر ایسا آمادہ ہو گئے جیسے کس کوئی انسان کسی دشمن کو تنگ کرتا ہے, تم نے قرابت داری بھی سوچنا چھوڑ دی کہ یہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے, آل قریش میں سے. صرف قرآن کریم میں ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تنگ کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قرابت داری کا خیال دلایا کہ اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے تو کم سے کم قرابت دار تو مانتے ہو, قرابت داری کا خیال کر لو. تو اسی طریقے سے جنہوں نے بھی اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی طرف دعوت دی, انہوں نے مال کا سوال نہیں کیا, اجر اللہ تعالی کے اوپر چھوڑ دیا کہ اجر اللہ کے ہاتھ میں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جگہ سوال کیا کہ میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے, کیونکہ قریش نے تو خود پیشکش کی تھی. جب خواجہ ابو طالب آخری عمر میں پہنچ گئے تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ بھتیجے یہ قوم تمہاری شکایت لے کر کے آئی ہے. کہا چچا کیا شکایت ہے؟ کہا تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو, یہ مت کرو. فرمایا کہ چچا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور مجھے کام ہی یہی سونپا گیا ہے. تو قریش نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم پورے قریش کی بادشاہت دیتے ہیں, اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو اتنا مال آپ کو دے دیں گے جتنا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا, اگر آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے تو پورے قریش میں جو سب سے حسین لڑکی ہے. سلمان بھائی آپ ادھر آ جائیں نا آگے. پورے قریش میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے اس سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو یہ چاہیے کہ کسی طرح تم کلمہ پڑھ لو بس. میرا درد دل کیا کہتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو اور جہنم سے تمہیں آزادی مل جائے. نبوت کو ایک ہی غم ہوتا ہے, اسی لیے حدیث پاک میں جہاں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے, نفسی نفسی نفسی, یا اللہ ہماری جان ہماری جان. اس دن اللہ تعالیٰ کیا, انبیاء علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے, یا رب امتی امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, دیکھیں محبت کے مقام ہوتے ہیں. انسان کو اپنی جان سے محبت ہے تو انسان کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ یہ مشکل آ گئی, دوسرے لوگ تو جائیں نفسی نفسی, میرا تو کچھ کام ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سید الانبیاء پیدا فرمایا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مشکل گھڑی میں بھی کیا فرما رہے ہیں, یا رب امتی امتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کو ہی محبت نہیں ہے مجھے بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادی عبادی اے میرے بندوں اے میرے بندوں تم پر رحم کا معاملہ کروں گا. اگر رحمت نہ ہوتی اللہ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ عبادی عبادی نہ فرماتے, فرماتے مجرمین الگ ہو جائے اور نیک کار الگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے غایت محبت کی وجہ سے فرمایا کہ عبادی عبادی اے میرے بندوں آج کے دن میں انصاف کروں گا, اگر نیک عمل کر کے لائے ہو تو تمہاری نیکیوں کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جو انسان ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کر کے لایا جائے گا کر کے آئے گا اس کو ایک ذرہ عمل کا بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے, اور جو انسان برا عمل ایک ذرہ برابر بھی کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کا حساب و کتاب لیں گے. اس سے تو محبت سب نے دکھائی لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادی عبادی کر کے امتی امتی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر فرمایا کہ اے میرے بندوں اے میرے بندوں تم کیوں پریشان ہو. لیکن ضابطہ اور رابطہ یہ دو چیزیں, ایک حق ضابطہ ہے ایک حق رابطہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے رابطے کے طور ضابطے کے طور پر فرمایا دیکھو قیامت کے دن میدان عمل سجایا جائے گا اس کے اندر حساب و کتاب لیا جائے گا, لیکن فوراً رابطے کے طور پر کیا فرمایا عبادی عبادی میرے بندے گھبرانا نہیں اس دن میں رحم کا معاملہ کروں گا. جو نہیں بخشنے والے ہوں گے ان کو بھی میں معاف کر دوں گا, کیونکہ اس نے جو گناہ کیے بندہ ایسا بھی ایسے بندے لائے جائیں گے. ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کا نامہ اعمال کھولو اس کا نامہ اعمال کھولو. جب نامہ اعمال کھولا جائے گا وہ بندہ ڈر جائے گا یا اللہ آپ کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے گناہ اس کو یاد دلاؤ, ہر گناہ اس کے سامنے اس کو یاد دلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ بندہ کانپنے لگے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اب اس کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو, ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو تو اس کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دی جائے گی. تو وہ بندہ کیا کہے گا یا اللہ میں اپنے نامہ اعمال کے اندر بعض گناہ تو ایسے ہیں جس کو میں دیکھ ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے کہ پہلے جب کہا تھا کہ نامہ اعمال کھولو تو کانپنے لگا تھا, جب میں نے نیکیاں دینی شروع کی تو اب کہتا ہے کہ اللہ میں نے بعض گناہ تو ایسے کیے جو نامہ اعمال میں مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. تو محدثین بھی اس حدیث کو جب بیان فرماتے ہیں تو ہنس کر کے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہنسیں گے, اللہ کے نبی نے ہنس کر بیان کیا, لہذا محدثین بھی اس کو ہنس کر بیان فرماتے ہیں. تو حق ضابطہ اور حق رابطہ دونوں الگ الگ چیز ہے. ایک انسان ہے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے, اللہ والوں کے پاس بھی جاتا ہے نیک مجالس میں بھی جاتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کو یاد بھی کرتا ہے ذکر بھی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود گناہ چھوڑنے کے اندر ناکام ہو جاتا ہے, گناہ پھر بھی صادر ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گناہ اگر نہیں بھی چھوٹے اس سے تو بھی اللہ تعالیٰ مرتے وقت توفیق توبہ دے کر کے اس کو پھر اس کو اس دنیا سے اٹھائیں گے. اور نجات آخری کلام کے اوپر ہے کہ مرتے وقت اس کے منہ سے کیا نکلا. اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, نسی منسیہ بلا دیا جائیں گے. تو آج ہمارا حال کیا ہے, نماز پڑھتے بھی ہیں تو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے, کوئی نیت ایسے باندھ رہا ہے بھئی سنت طریقہ کیا ہے, کتنی دفعہ بارہا بتایا گیا ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے, یہ ہتھیلی کی پشت کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھے, تین انگلیاں کلائی پر رکھے اور ان دونوں سے اپنے اس گٹے کو پکڑ لے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, عورتیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھے اسی طریقے سے. تو سنت کے مطابق جب پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیں گے نماز کے اندر. دیکھیں نماز جتنی سنت سے قریب ہوگی, اقرب الی سنت ہوگی, اس نماز کے اندر اتنی ہی زیادہ جان ہوگی, اتنی ہی زیادہ اس کے اندر قوت ہوگی. یہ نماز کا ظاہر ہے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کیا جائے. نماز کا باطن کیا ہے کہ جس وقت کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ, کم سے کم اتنا خیال تو کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے وقت. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم اللہ کی عبادت کیسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا ایمان نہیں ہے تو اتنا تو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہزارہا ہزارہا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب ہزارہا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو بندے کی کیا حالت ہونی چاہیے. آج بڑے بڑے جو پلازے بنتے ہیں ان کے اندر کیا لکھ دیا جاتا ہے, سنبھل کر چلیے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب انسان غلطی سے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کوئی میری غلطی ایسی ہو جس کو پکڑ لیا جائے. تو کیمرہ لائٹ چلی گئی, کیمرہ بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کیا نظام لائٹ کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو غیب کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی بندہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے, کیونکہ دنیا اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے کھانے کی پلیٹ ہوتی ہے. بھئی ہم کھانے کی پلیٹ کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو چھپ جائے, اگر تھال بھی ہو بھرا ہوا ہو, نیچے بوٹیاں ہو اوپر خالی چاول ہو, تو انسان سے پوشیدہ رہ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو علم غیب بھی ہے. تو اللہ کے سامنے دنیا کیا ہے, اس سے بڑے بڑے سیارے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا, فرمایا جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب انسان کی عقل کیا کہتی ہے, یار اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کہاں سے آئے گی. تو آج کی سائنس نے خود اعتراف کیا ہے کہ ایسے سیارے موجود ہیں کہ جن سے روشنی نکلی ہے اور اس دنیا کی طرف چل رہی ہے, اور روشنی کی رفتار کتنی ہے, 1,22,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے دنیا کی طرف. اور جب سے دنیا قائم ہے وہ روشنی کی رفتار چل رہی ہے, آج تک دنیا تک نہیں پہنچ سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا جنت اتنی بڑی ہے. جب سائنس نے اللہ نے کہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے, بھئی ہماری عقل اتنا ہی سوچ سکتی ہے جتنا بڑا دماغ ہوگا. بچے کا دماغ ہے تو بچے کی طرح سوچے گا, بڑوں کا دماغ ہے بالغ ہو گیا تو بلوغت جتنا سوچے گا, اور بوڑھا ہو گیا تو اس کا دماغ اس سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی کوئی وسعت نہیں ناپ سکتا, وہ غیر محدود ہے. انسان اپنے ذہن سے کچھ سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ کا احکامات آئیں گے, انسان کہتا ہے ہماری تو عقل میں نہیں آتا. یہ بھائی ہماری عقل کی پہلے اپنی عقل کا اندازہ لگائے. بھائی بیان کے دوران سونا نہیں چاہیے, متوجہ رہے, وہ ایک سو رہے ہیں سال, سونے والوں کو اٹھا دے, انسان کی عقل کی وسعت کیا ہے؟ انسان بہت زیادہ سوچ لے گا تو اپنے گھر کے بارے میں سوچ لے گا. اس دنیا کے اندر جو چیزیں دیکھی صرف انسان کے عقل میں. دادا فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کو اللہ تعالی نے عقل محدود عطا فرمائی لیکن اس میں بھی کتنی وسعت ہے کہ آنکھ بند کر کے ایک منٹ کے اندر بیت اللہ کا نظارہ کر لیتا ہے. اگر جہاز سے بھی جائے تو چار گھنٹے کا سفر ہے لیکن انسان کی عقل کو اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی کہ یہاں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہے. تو فرمایا سوچو اللہ تعالی کی کہاں تک ہوگی نظر. سارا عالم اس قلب کے اندر ہے. انسان نے جو جگہ دیکھی آنکھ سے نہیں تو تصویر میں دیکھی وہ سب اس کے دل کے اندر محفوظ ہے, دماغ کی میموری میں محفوظ ہے. ہاں والد صاحب نے فرمایا کہ روشنی کی رفتار 186,000 فی سیکنڈ ہے. 22,000 نہیں ہے, 86,000 ہے. تو جب 186,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے تو کتنی رفتار ہوگی؟ 200 کی رفتار پر گاڑی جا رہی ہوتی ہے تو آدمی ہل رہا ہوتا ہے کہ بریک لگے گا یا نہیں لگے گا. 186,000 کی رفتار سے روشنی آ رہی ہے لیکن آج تک اس دنیا کے اندر نہیں پہنچ سکی. تو عالم اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے. اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ انسان کراچی کے ساحل پر چلا جائے یہاں بھی پانی موجود ہے, ساؤتھ افریقہ کے ساحل پر چلا جائے وہاں بھی پانی موجود ہے, موریشیس کے ساحل پر چلا جائے وہاں پانی موجود ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں جی کہاں رہا ہوں, سمندر تو ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ نے سمندر ایک ادنا مخلوق کو اتنا بڑا بنایا کہ انسان جس ملک کے اندر جاتا ہے وہاں سمندر موجود ہے. تو اللہ کی رحمت کا سمندر کتنا بڑا ہوگا. انسان یہ سوچے نا. انما یخشى اللہ من عباد العلماء کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عالم خالی زبانی اور قولی عالم اس کو عالم نہیں کہتے, عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی پیدا کردہ اور تخلیق کردہ چیز ہے انسان اس کے اندر غور کرنے لگ جائے. یا اللہ یہ تو نے یہ چیز کیسے بنائی ہے. اپنے ہاتھ کو دیکھے اللہ تو نے کیسا بنایا ہے کہ ایک ایک جوڑ یہ مڑتا ہے, یہ ایسے مڑ رہا ہے, ایسے مڑ گیا, ایسے مڑ گیا. یہی ایکسیڈنٹ ہو جائے سلاخیں ڈال دی جائیں انسان محتاج ہو گیا, ہاتھ موڑ نہیں سکتا, ہاتھ موڑ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا اتنے نازک تھے کہ اگر تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کیا کرتا, تکلیف سے کرا اٹھتا ہے. لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتے جاتے ہیں اس کے جوڑوں کو مضبوط کرتے جاتے ہیں. کون سی مشین اندر فٹ ہے غور کرے نا انسان. اللہ تعالیٰ نے تو دعوت دی ہے کہ تم ہماری تخلیق کے اندر غور کرو کون سی مشین تمہارے اندر فٹ ہے. تم اتنے سے پیدا ہوئے پھر اس کے بعد بڑے ہوتے گئے, بڑے ہوتے گئے, پھر اس کے بعد جب جوان ہوئے تو پھر اس کے بعد اپنی مرضیات پر چلنا شروع کر دیا, اللہ کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر جوان کیا, پھر ہم تمہیں بوڑھا کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم تمہیں اپنے پاس لوٹائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ بوڑھا کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھا کرتے ہیں کہ دیکھ تو نے بچپنا بھی دیکھ لیا, جوانی بھی دیکھ لی, تو نے دونوں حالت دیکھ لی اپنی، لیکن ان دونوں حالتوں کے اندر تو نہیں سدھرا، اب تجھے بوڑھا کر کے مار رہا ہوں کہ شاید کہ تو بڑھاپے میں سدھر جاتا، تو اب بھی نہیں سدھرا، چل تجھے موت ہی آ جائے. تو جس عمر کے اندر انسان کو عقل آ جائے، اللہ تعالیٰ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے، انسان کو فہم آ جائے. تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا حکم دیا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز اور بار بار نماز پڑھنا، اللہ اکبر، اس سے کون بے خبر ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دو احکامات کیا فرما رہے ہیں؟ نمبر ایک، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے آپ، اس سے کیا ہوگا؟ قلب کو سکون حاصل ہوگا. نمبر دو، آپ نماز پڑھیے. نماز سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوگا. آگے فرمایا تیسری چیز، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ تین چیزوں کا حکم، دو چیزوں کے بعد ذکر کا حکم دیا. فرمایا ذکر کا حکم اس لیے دیا کہ آپ نے جو تلاوت کی، آپ نے جو نماز پڑھی، جب آپ ذکر کریں گے تو اب اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس سے جو محبت پیدا ہوئی. کیونکہ انسان جس کا نام بار بار لیتا ہے تو یقین، انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، ہر وقت شیخ کا نام لیتا ہے، میرے شیخ نے فرمایا، میرے شیخ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ یہ شیخ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ہاں، ایک آدمی بیان کر رہا ہوں کہ میرے شیخ نے فرمایا، میرے شیخ نے فرمایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو شیخ سے محبت ہے، جب تو شیخ کی بات پیش کر رہا ہے. ایک انسان اپنے باپ کا نام لیتا ہے کہ میرے ابا نے ایسا کیا، میرے ابا نے ایسا کیا، میرے ابا نے ایسا کیا، کیا مطلب؟ کہ اس کو ابا سے محبت ہے. تو ایک انسان کیا کہتا ہے؟ یار اللہ نے میرا یہ کام بنا دیا، اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کا اس کا رابطہ شروع ہو گیا. اس کا جب نظر اپنے اوپر پڑ جائے کہ یار میں نے اتنی مشکلوں سے یہ کام کر لیا، اور آج شیطان اس چیز کے اندر بڑے بڑوں کو گھسیٹ کر لے گیا کہ انسان اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا، انسان کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ کہتا ہے یار تم نے محنت کی ہے، تمہاری محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو العیاذ باللہ انسان کیا کہتا ہے؟ ارے کام تو بڑا مشکل تھا، بس اللہ نے توفیق ایسی عطا فرمائی کہ بس محنت کر کے اس کام کو انجام دے ہی دیا. نہیں، تجھے توفیق کس نے دی؟ تجھے ہمت کس نے دی؟ اپنی طرف، مٹی مٹی کی طرف نظر کر رہی ہے. مٹی کی نظر اگر مٹی کی طرف ہوگی تو نتیجہ بھی مٹی ہوگا، وہ محنت کبھی رنگ نہیں لائے گی. اور اس مٹی کی نسبت اگر اللہ کی طرف کر دی کہ یار کام تو بڑا مشکل تھا، میرے رب نے میرے لیے آسان فرما دیا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ہم نے تو دادا سے یہی سنا، کوئی نیکی پیش آ جائے تو کیا کہو؟ یار اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان فرما دیا. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی برائی ہو جائے کیا کہو؟ یار یہ میرے نفس کی خباثت تھی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اسی لیے بزرگان حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی، جب اللہ نے دوسرے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک قبول ہو گئی تب اللہ نے دوسرے کی توفیق عطا فرمائی ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آپ کے گھر میں آئے اور آپ کو اس کا آنا پسند آیا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی دوبارہ کب آؤ گے؟ لیکن ایک شخص آیا اس کا آنا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ جائے گا کب پتہ نہیں. یہ جائے گا سب پتہ نہیں کب. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جانا اور ایک اللہ کہنے کے بعد دوسرے اللہ کی توفیق مل جانا, یہ دلیل ہے کہ پہلا والا اللہ قبول ہوا تب اللہ تعالی نے دوسرے اللہ کی توفیق عطا فرمائی. پہلا عمل مقبول ہوتا ہے تب اللہ تعالی دوسرے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے پہلا عمل قبول فرما لیا. تو دوسرا عمل فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں تو ان کا ذکر بھی بڑا ہے. جتنی بڑی ہستی ہو اس کا نام اتنا اونچا ہی نام ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ اس کا کف و اس کی برابری کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, خود اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے. دادا تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ جس زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس زبان کو بھی مبارک بابرکت بنا دیتے ہیں, جس زمین پر نکلتا ہے اس زمین کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں, اور جس زمانے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمانے کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں. جس وقت میں انسان اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے جل جلالہ و تعالی شانہ, اس زمانے کو بھی اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتے ہیں. اور دلیل کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا حدیث پاک میں کہ جو 100 قتل کا مجرم تھا اللہ تعالیٰ نے جب اس کی توبہ قبول کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کو کیا جواب دیا گیا؟ کہ جاؤ ایک نیک کاروں کی بستی کے اندر, وہاں جا کر توبہ کرو, ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو اختیار تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بستی میں بھی اس کی توبہ قبول کر لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی میں جانے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بستی میں آ کر, ان کی مجلس کے اندر آ کر کے اگر 100 قتل کا مجرم بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. اس لیے فرمایا کہ اپنے مشائخ کی مجالس کے اندر جاؤ, علماء کی مجالس میں جاؤ تو وہاں جا کر کے توبہ کرو, وہاں اللہ تعالیٰ توبہ کو جلد قبول فرما لیتے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ تو بھائی قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ تم توبہ کرو میں قبول کر لیتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جاؤ اس بستی کی طرف جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں جا کر تم توبہ کرو, ہم تمہارے 100 قتل کے جرم کو معاف فرما دیں گے. کیا بتلانا مقصود تھا؟ کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے صدقے میں 100 قتل کے مجرم کو معاف کر دیتا ہوں. 100 برس انسان کافر رہے, کسی اللہ والے کی مجلس میں آ کر کے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. کتنے ایسے تھے جو ایسے ایسے گناہوں میں ابتلا تھے لیکن اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی برکت سے ان کو وہ عزم اور وہ ہمت عطا فرمائی کہ ان کی برکت سے جو گناہ ان سے کبھی نہ چھوٹے تھے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دی. بھائی جگر مراد آبادی کی آل انڈیا شاعر ہے, شراب پیتے تھے, لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. بھائی کیا دعا کرنی ہے؟ کہا یا اللہ حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ شراب چھڑوا دے. حضرت نے دعا کی, فرمایا حضرت ایک دعا اور کر دیجئے. کہا کیا؟ کہا حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ایک مشت داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت نے دعا کر دی. کہا حضرت نمبر ایک دعا اور بھی ہے. حضرت فرمایا وہ کیا؟ فرمایا حضرت تمنا ہے کہ حج کر لوں. حضرت نے وہ دعا بھی کر دی. حضرت اسی پر بس نہیں, ایک اور دعا بھی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا خاتمہ بالخیر ہو جائے. دادا فرماتے ہیں کہ جگر صاحب نے جب شراب چھوڑی تو بیمار پڑ گئے, تو انڈیا کے ڈاکٹروں نے کیا کہا, جگر صاحب تھوڑی تھوڑی پی لیا کرے, ایک دم مت چھوڑے. کہا کیا ہوگا اگر ایک دم چھوڑ دوں؟ کہا آپ مر جائیں گے. کہا آپ جگر اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی نہیں جینا چاہتا. یہ اندر کی جو سوئی ہوئی قوت تھی اس کو جگایا کس نے؟ اللہ والوں کی برکت سے اللہ تعالی نے جگا دیا. چھوڑ دی بالکل صحیح ہو گئے, داڑھی بھی رکھ لی, حج بھی کر لیا. اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرے شیخ کی چوتھی دعا آئے گا نہیں جائے گی, خاتمہ بالخیر بھی ہوگا. تو جس زبان سے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے وہ زبان بھی بابرکت ہو جاتی ہے. پھر انسان ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہے اور انسان کو ہدایت ہو جاتی ہے. بعض دفعہ گھنٹے گھنٹے کے بیان کے اندر انسان کو ہدایت نہیں ہوئی لیکن دل میں تڑپ لے کر کے آیا, دل میں تڑپ لے کر کے آیا, اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرما دی. ایک چیز اور مجھے بتانی تھی, میں اچھا ہوا وقت سے پہلے یاد آ گئی, کہ پچھلے سے پچھلے سال لاہور کا سفر تھا, وہاں ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ میرے ایک دوست ہیں ان کی والدہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, انہوں نے بہت علاج کرایا, بڑے بزرگوں سے انہوں نے دعا کروائی لیکن بینائی واپس نہیں آئی. یہاں تک کہ ایک دن عیسائیوں نے اعلان کیا کہ ہم یوم دعا بنانے والے ہیں, لہذا جو چاہے اس میں شرکت کر لے. تو وہ دوست دنیا کے سب ڈاکٹروں سے علاج کرا کر مایوس ہو چکا تھا, وہ بھی وہاں چلا گیا. اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے وہاں جا کر دعا کی, اس کی والدہ کی روشنی واپس آ گئی. اب اس کا عقیدہ گڑبڑا رہا ہے کہ اسلام حق ہے یا عیسائیت حق ہے. تو میں نے اس سال جب تفسیر شروع کی تو قرآن کریم کی ایک آیت سامنے آئی کہ اللہ تعالی حالت اضطرار کے اندر مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتے. یعنی حالت اضطرار کیا ہے؟ کہ بندہ دنیا سے نا امید ہو گیا, اب نا امید ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اس نے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. یہاں تک کہ اگر کافر بھی حالت اضطرار میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے, رد نہیں فرماتے. جہاں قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا کو قبول نہیں کریں گے, وہ قیامت کے ساتھ مخصوص ہے. کیونکہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اس وقت کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, تو ہمیں نجات دے دے, آج کے بعد ہم ایسا عمل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن دنیا کے اندر اضطراری حالت کے اندر جب دعا مانگے گا انسان تو اللہ تعالیٰ کافر کی دعا کو بھی رد نہیں فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبولیت عطا فرمائیں گے. تو اس کے اندر عیسائیت کا کمال نہیں تھا, اس انسان کے اندر مایوسی ایسی چھا گئی کہ اس کو آخری امید کی کرن وہاں نظر آئی, تو اس نے اصرار میں دعا کی, وہ دعا قبول ہو گئی اس کی. یہ جواب مجھے اس وقت نہیں آیا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تفاسیر دیکھنے کی برکت سے اور آپ لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ایسا معاملہ اگر پیش آ جائے تو حالت اضطراری کے اندر جب انسان دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے, قبول فرمائیں گے. تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے دعا قبول ہوئی, تیرے اضطرار کی وجہ سے قبول ہوئی. فاسق و فاجر بھی اضطراری حالت میں دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو تین چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کا حکم دیا. نمبر ایک قرآن کریم کی تلاوت کیجئے آپ, نمبر دو نماز کو قائم کیجئے, نمبر تین اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے. اور آج تینوں ہی چیزوں کی امت کے اندر کمی ہے. قرآن کریم کو تو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا اور رمضان المبارک کے ساتھ ہی مخصوص ہے. بس رمضان آتا ہے ہم قرآن اٹھا کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, اور رمضان جاتا ہے تو پھر الماریوں میں رکھ کر ایسے بھول جاتے ہیں گویا قرآن کریم نازل ہی نہیں ہوا تھا. اور یہی حال نماز کا ہے کہ نماز کی پابندی ہم لوگ نہیں کرتے. اچھے اچھے اہل دین اللہ والوں کے پاس آنے جانے والے وہ بھی اس کا خیال نہیں رکھتے کہ میری تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب انسان ذکر, تیسری چیز ذکر ہے, ذکر کے بعد جو بات کہی جاتی ہے نا وہ ضرور اثر کرتی ہے. ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا, بس سنا کر بات ختم کرتا ہوں. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے, دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد تھے, دہلی تشریف لے جا رہے تھے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت نے سوچا کہ بھائی نماز ادا کر لی جائے, وقت ہو گیا ہے. تو حضرت ایک مسجد کے اندر گئے تو دیکھا مسجد مٹی سے اٹی ہوئی. حضرت نے اس کو خیر صاف کیا, صاف کر کے اذان دی. ایک ساتھی ساتھ میں تھا, حضرت نے سوچا چلو کوئی تو اذان کی آواز سن کر, مسلمانوں کی بستی ہے, جب مسجد ہے تو یقیناً مسلمان قریب میں ہوں گے, تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا مسجد کے اندر. نماز ادا کر لی, کوئی نہیں آیا. حضرت باہر نکلے, حضرت کو غم ہوا کہ اذان دی گئی اس کے باوجود لوگ مسجد کے اندر نہیں آئے. حضرت باہر گئے, لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ عجیب لوگ ہو, اذان دی گئی تم لوگ مسجد کے اندر نہیں آتے. کہا کہ ہمارے گاؤں کے جو بڑے ہیں, اس گاؤں کے جو بڑے سردار صاحب ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے, اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو ہم لوگ بھی نماز پڑھنے لگیں گے. حضرت نے فرمایا ان کا گھر کہاں ہے؟ کہا ان کا گھر وہاں ہے, بڑا گھر جو ہے انہی کا ہے. حضرت ان کے پاس پہنچ گئے, اور مولانا مظفر حسین صاحب کو پورا ہندوستان جانتا تھا. جب حضرت نے تعارف کرایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھنے لگ جائیں تو آپ کی وجہ سے یہ گاؤں والے بھی نماز پڑھنے لگ جائیں گے. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے اندر دو عادتیں بہت بری ہیں. نمبر ایک میں شراب پیتا ہوں, اور میں فاحشہ عورتیں میرے پاس آتی ہیں, اور نمبر دو میں وضو نہیں کر سکتا. حضرت نے فرمایا کہ تم اس کو چھوڑو, تم خالی نماز پڑھو. اس نے کہا حضرت بے وضو کے؟ حضرت نے فرمایا ہاں بے وضو کے ہی پڑھ لیا کرو, تم بے وضو ہی پڑھ لیا کرو. اس نے کہا حضرت آج کا تو وعدہ نہیں کرتا, کل ظہر سے نماز شروع کر دوں گا. حضرت نے فرمایا اچھا وعدہ کرتے ہو؟ اس نے کہا حضرت وعدہ کرتا ہوں. حضرت وہاں سے لوٹے, سیدھا مسجد کے اندر آئے, اور چادر بچھائی اور سجدے کے اندر گر کر رونا شروع کر دیا. کہا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا ظاہری طور پر, یا اللہ باطن کے اندر تو تیرا ہی ہاتھ کام کرتا ہے, یہاں تک پہنچانا اب اس کو تیرا کام ہے. رو کر کے حضرت چل دیے. چلنے کے بعد اب اگلے دن جب ظہر کا وقت آیا تو نواب صاحب نے سوچا کہ یار اب تو نماز کا وقت آ گیا, کل مولانا سے وعدہ بھی کیا ہے. کہا کہ چلو یار آج وضو ہی کر کے نماز پڑھ لوں, آج پہلی دفعہ وضو ہی کر لیتا ہوں. پھر سوچا جب پہلی دفعہ نماز پڑھ رہا ہوں تو وضو کیوں, غسل کیوں نہ کر لوں. تو غسل کیا, غسل کر کے نماز کے لیے آئے, اور پھر اس کے بعد کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, اور جاتے ہی شراب کے سارے جام توڑ دیے, اور کہا اے اللہ آج کے بعد شراب بھی نہیں پیتا. تو جس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اس زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھ دیتے ہیں. تو مولا مظفر حسین صاحب نے تو ظاہری دعوت دی لیکن ان کے اندر جو تڑپ تھی کہ اللہ کے بندے کسی طرح نماز کی طرف آ جائے, انہوں نے اس تڑپ کے ساتھ دعوت دی, اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی. شراب جیسی چیز وہ جس کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکا تھا, حضرت کے دو تین جملوں کے ایسا کام کیا کہ وہ چھوڑ دی, وضو بھی کرنے لگا, مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھنے لگا. تو یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے اندر تینوں چیزوں میں کمی ہے, نماز میں بھی, تلاوت کے اندر بھی, اللہ کے ذکر کے اندر بھی. ذکر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے بھائی ہمارے پاس تو اتنا کام ہے کہ بس اتنا تھک جاتے ہیں. ارے کتنا تھکتے ہو؟ اللہ نے دنیا اتنا کمانے کا حکم دیا ہے جس سے تمہاری جائز ضروریات پوری ہو جائے بس. آج ہم نے جائز اور ناجائز کا فرق بیچ میں سے ہٹا دیا, ورنہ اگر جائز کمائی کے لیے انسان کمانے لگے تو اس کے پاس اتنا وقت ضرور ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر سکے. نمبر دو تلاوت ہے. تلاوت بھائی ایک رکو ہی تلاوت کر لے, کم سے کم ایک رکو تو تلاوت کرے, آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خود ترقی عطا فرماتے جائیں گے. اور اللہ والوں کی نماز دیکھے کہ وہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں, جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مالی طور پر بہت پریشان ہوں, کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. یا ناصر یا عزیز پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. جمعے کی نماز میں دعا کرا دیں محمد احتشام الحق اور والدہ اصغر خاتون کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی جملہ مرادیں پوری فرمائے. میری عزیزہ کا انتہائی مظلومانہ حالت میں انتقال ہو گیا, دعا فرما دے اللہ تعالیٰ کامل مغفرت فرما دے. اللہ مغفرت کاملہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سامعین و سامعات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے. اے اللہ قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے, نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ ذکر پر مداومت کی توفیق عطا فرما دے. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما کہ جن سے اللہ آپ کی محبت ملتی ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کی محبت عطا فرما جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما, اور دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے, تمام گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم جتنا بیماریوں سے ڈرتے ہیں, اے اللہ جتنا کینسر اور ایڈز سے ڈرتے ہیں, اے اللہ اس سے زیادہ اب ہمیں گناہوں سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماری کے اندر بہت زیادہ جان جائے گی. یا اللہ گناہ تو ہمارا ایمان لے جاتا ہے. یا اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے نیک بندوں کی برکت سے یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آئندہ ان تینوں کاموں کو یا اللہ استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. حاضرین و حاضرات, سامعین و سامعات, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. سب کو صاحب نسبت بنا دے, سب کو صاحب ولایت بنا دے. اللہ علم نافع عطا فرما, عمل مقبول عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. میل کا اعلان ہے, اتوار کی مجلس سندھ بلوچ میں ہو رہی ہے حج کے تربیتی پروگرام کی وجہ سے. بعض لوگ یہاں آ جاتے ہیں, اس کی جگہ سندھ بلوچ پہنچ جائے, وہاں پر مجلس ہوگی انشاءاللہ.